أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. عزیزان محترم، ہم نے گزشتہ دو مجالس میں جس اہم موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، انشاءاللہ آج میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے، کل سے ایک اور اہم ایشو ہے اور ایک اہم موضوع ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کل سے ہم اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے گناہ اور مغفرت کے حوالے سے. انشاءاللہ میں موضوع کا تعارف بھی کل کرواؤں گا، اور ہم تفصیل کے ساتھ ایک دو مجالس میں گناہ کی حقیقت، گناہ کی ماہیت اور اس کے مختلف پہلو اور مغفرت کے حوالے سے جو ہمارے اپنے تصورات ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میری گفتگو کا آغاز ہوگا کل کی مجلس میں. لیکن آج اپنے گزشتہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، گزشتہ مجلس میں میں نے یہ بیان کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ہم سب لوگ منتظر ہیں، اور امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس کے لیے ہماری آمادگی اور ہماری پریپریشن اور ہماری ریڈینیس ہونے کا جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو تیار کر سکے ہیں. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو روایات کے الفاظ ہیں، اور اس روایت کو میں نے پہلے بھی نقل کیا کہ امام اپنا دست شفقت جو ہے وہ عالم انسانیت کے سر پر پھیریں گے، اور انسانوں کی عقل کو مکمل کریں گے اور اخلاق کو مکمل کریں گے، یعنی عقل انسانی کی تکمیل اور اخلاق کی تکمیل، یہ دو وہ بنیادی پلرز ہیں، یہ وہ دو بنیادی قوتیں ہیں کہ جس کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اور انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ ہماری عقل کو جو ہے فعال کریں، ایکٹیویٹ کریں، اور ہمیں اخلاق کی تعلیم دیں، اور ہمارے اخلاق کو مکمل کریں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. جس اہم نقطے کی طرف میں نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی جو حکومت ہے اور آپ کا جو نظام ہے، وہ نظام آپ کا معجزات کی بنیاد پر نہیں چلے گا. یقیناً آپ معجزات کے ساتھ آئیں گے، یقیناً آپ بہت سے مسائل کا حل معجزات کے ذریعے جو ہے وہ اس کا حل سامنے آئے گا، لیکن مجموعی طور پر آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو حکمرانی ہے اور نظام عدل کا جو نفاذ ہے، وہ ہر چیز اس کے اندر معجزانہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر ہر چیز معجزے کے ذریعے ہونی ہے تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اور آپ آ کر کسی وقت بھی معجزے کے ذریعے سے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بنیادی فلسفہ ہے، اور اس پوری انسانی سوسائٹی کا ایک نیچرل اس کا ایک پروگرس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے کہ انسانی معاشرہ اپنی مجموعی حیثیت میں انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ہم اگر افراد کو دیکھیں تو ہمیں وہاں فساد بھی نظر آئے گا, وہاں پر ہمیں اخلاقی کرپشن نظر آئے گی, ہمیں وہاں پر جہالت نظر آئے گی, لیکن اگر ہم مجموعی طور پر انسانی معاشرے کو دیکھیں تو یہ انسانی معاشرہ جو ہے مجموعی طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے, اور مجموعی طور پر اس کی عقل اور اس کے اخلاق میں جو ہے وہ کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس حد تک بہتری آ رہی ہے کہ جس سے امام کا انقلاب قریب ہوتا چلا جائے. جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام جب اپنا دست شفقت انسانیت کے سر پر رکھیں گے, اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس اہم نقطے پر بھی اشارہ کیا کہ ہمارے پاس جو تصور ہے وہ انسانیت کے نجات کے لیے امام زمانہ تشریف لائیں گے, وہ کسی فرد واحد, کسی خاص مکتب, کسی خاص فرقے کی نجات کے لیے نہیں آئیں گے, بلکہ وہ طبیب عالم بشریت بن کر آئیں گے, وہ انسانیت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے آئیں گے. لہذا امام کے جو مقاصد ہیں ہمیں بھی انہی مقاصد کے راستے پر چلنا ہے, اور یہ شو کرنا ہے, دکھانا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اپنی ذات کے لیے, صرف اپنی فیملی کے لیے, صرف اپنے کمیونٹی کے افراد کے لیے, صرف اس حد تک ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے تھے, بلکہ ہم انسانیت کی سطح پر کام کر رہے تھے, بلکہ ہم انسانیت تک محمد و آل محمد کا پیغام پہنچا رہے تھے. اس میں سارے فرقے بھی آتے ہیں, سارے مذاہب بھی آتے ہیں, اس میں کفار بھی آتے ہیں, اس میں مشرکین بھی آتے ہیں, اس میں مسلمان بھی آتے ہیں, اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں. تو ہماری ایک ذمہ داری جو ہے وہ اپنے جیسے مسلمان بھائی کے ساتھ ہے, اور ایک ذمہ داری ہماری ایک انسان کے ساتھ ہے, انسان کے مقابلے پر ہے, کہ انسانیت کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو امام مہدی علیہ السلام جس وقت تشریف لائیں گے اور وہ انسان کی عقل کو مکمل کریں گے, انسان کے اخلاق کو مکمل کریں گے, تو وہ اس کا اخلاق مکمل ہوگا, اس کی عقل مکمل ہوگی, جس نے اپنی عقل کو ایک حد تک پہنچایا ہوگا, جس نے اپنے اخلاق کو ایک حد تک پہنچایا ہوگا, لیکن اگر اس نصاب سے آپ کا جو لیول ہے عقل و فکر کا, اور آپ کا اخلاق, موریلٹی, ایتھکس اور اسپریچویلٹی, تو امام مہدی علیہ السلام کا دست شفقت رکھنا انسانیت کے سر پر اس کا میری ذات کو فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے شفاعت کا جو تصور ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ شفاعت کی اختیار جو ہے وہ امام کے پاس ہے, نبی کے پاس ہے, انبیاء کے پاس ہے, ائمہ کے پاس ہے, اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے, قرآن کے پاس ہے, شہداء کے پاس ہے. تو ہم شفاعت کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا ایک رخ تو شفاعت کرنے والا ہے, اور دوسرا رخ اس کا کہ آیا ہم اس شفاعت کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں, یعنی ہم نے اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو سکے. تو یہ وہ کنسپٹ ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کرنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. تو گزشتہ مجلس کو جہاں پر میں نے ختم کیا وہیں سے میں اپنی بات کا آغاز دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک دوست ہے اور تمہارا ایک ہی دشمن ہے. امام علیہ السلام ہمیں جس دوست کی طرف متوجہ کرتے ہیں, یعنی اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے, اگر ہم سے دوستی کے بارے میں پوچھا جائے, اگر ہم سے دشمنی کے بارے میں پوچھا جائے, तो हो सकता है कि हमारे पास जो है वो उसका जवाब होगा। और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर हम दोस्ती और दुश्मनी को तलाश करते हैं, लेकिन हमारे आठवें इमाम एक बड़े बारीक नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं और आप ये कहते हैं कि सदीक को कुल इन अकलहू, के हर शख्स का जो दोस्त है हकीकी सदीक है वो उसकी अकल है, वह अदुब वहू जहलहू, और उसका हकीकी दुश्मन जो है वो उसकी जहालत है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि आज जैसा कि मैंने कल इशारा किया कि आज के दौर में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो इंटरनेट का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, जो यूट्यूब और फेसबुक का दौर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इसमें जो सबसे बड़ी अखलाकी मुश्किल और अखलाकी बोहरान और एक मॉरल क्राइसिस इस माशरे में जो है वो पैदा हुआ है वो ये है कि हम अपने आप से बेगाना हो गए हैं, हम अपने आप से दूर हो गए हैं, हम अपने से बाहर की दुनिया के साथ इतना ज्यादा इंगेज हो चुके हैं, इतना ज्यादा उससे इश्क और मोहब्बत की हद तक उसके साथ हम अटैच हो चुके हैं कि जिसकी वजह से हमारे पास न टाइम होता है कि हम अपनी जात के साथ बैठें, अपनी रूह के साथ बैठें, अपने कल्ब के साथ बैठें, अपनी कमजोरियों पर गौर करें, अपने नकाइस पर गौर करें, अपनी डेफिशिएंसी पर तवज्जो करें। लिहाजा आज का जो दौर है वो दौर ऐसा है कि इंसान अपने आप से फरार करने की कोशिश कर रहा है, इंसान अपनी जात से फरार कर रहा है कि कहीं उसको अपने बारे में गौर करने का मौका ना मिल जाए, कहीं उसको अपनी रूह और अपने कल्ब को जो है उसकी तरफ इंसान मुतवज्जे ना हो जाए। लिहाजा इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम हमें अपनी जात की तरफ मुतवज्जे करते हैं, अपनी रूह की तरफ मुतवज्जे करते हैं, अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे करते हैं। इमाम कहते हैं कि हमारा अगर कोई दोस्त है तो वो हमारी अकल है। अगर बाहर की दुनिया में भी हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो वो भी हमारी अकल उसमें इन्वॉल्व होती है। दोस्ती और हमारी जो कंपनी है हमारी जिंदगी में, जो एनवायरनमेंट है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है हमारी जिंदगी के अंदर कि हम जिससे दोस्ती करते हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, हम उसी का हम पर असर होता है। लिहाजा इस असर की नतीजे में आप देखें कि अगर अच्छा दोस्त है तो उसका अच्छा असर है, बुरा तो अकल हमारी डिसाइसिव रोल प्ले करती है। इमाम ये कहते हैं कि आपकी अकल आपकी दोस्त है, और सदीक को कुल लम्रीन अकलहू, और सदाकत और सदीक का मतलब ये है कि ये अकल अगर सही वर्क करे तो ये आपको कभी धोखा नहीं देती, ये आपको कभी मुनहरिफ नहीं करती, ये आपको कभी गुमराह नहीं करती, ये आपको कभी मिसलीड नहीं करती, ये आपको कभी मिसगाइड नहीं करती। तो ये जो अकल है इंसान की, इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये आपका हकीकी दोस्त है, और आपका अगर कोई दुश्मन है तो वो आपका जहालत है। यानी आप जहालत की वजह से जो है आपकी असल दुश्मन जो है आपकी जहालत है। दुश्मन वो होता है कि जो आपको नुकसान पहुंचाता है, दुश्मन वो होता है कि जिससे इंसान खौफ खाता है, दुश्मन वो होता है कि जो हमारे लिए शर का बाइस बनता है। तो इमाम गोया ये कहना चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारी जहालत है, इसलिए कि अगर हम जाहिल होंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा फायदा किस में है, हमारा नुकसान किस में है। अगर हम इग्नोरेंट होंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अगर हमारे अंदर जहालत होगी तो उसके नतीजे में हम दोस्त को दुश्मन समझेंगे और दुश्मन को दोस्त समझेंगे। ये सारी जो गलत फहमियां या मिस इंटरप्रिटेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग्स انسان کو جو ہوتی ہیں, اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں پھر اس کا روحانی اور مانوی طور پر ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ہے امام علیہ السلام کی وہ امپورٹنٹ حدیث اور روایت کہ جس سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور وہ اس طرح سے کہ ہم جب عقل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں, ایک عقل وہ ہوتی ہے کہ جو علم کے مقابلے میں ہوتی ہے, ایک عقل وہ ہوتی ہے جو جہالت کے مقابلے پر ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ عالم ہے یا پڑھا لکھا ہے تو اس کو ہم عالم کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے پر جو جہالت ہوتی ہے وہ جہالت بیسیکلی ہم اس کو illiteracy کہتے ہیں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ان پڑھ ہے, لہذا اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی لحاظ سے عالم ہے اور کسی لحاظ سے ہم ان پڑھ ہیں. اگر کوئی شخص میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہے تو وہ اس میں عالم ہے, لیکن انجینئرنگ کے شعبے میں وہ وہاں پر جاہل ہے. تو یہ والی جہالت جو ہے وہ قابل مذمت نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک وہ جہالت ہوتی ہے کہ جو عقل کے مقابلے پر ہوتی ہے. یعنی انسان جو ہے جب وہ نہ کہ علم کے مقابلے پر, یعنی جب انسان اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دے تو یہ وہ ہے جو جہالت کے مقابلے پر ہے. اور جہالت ایک علم کے مقابلے پر ہے اور ایک عقل کے مقابلے پر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اس کو میں آسان الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لیول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک عالم بھی جاہل ہو سکتا ہے, ایک علم رکھنے والا بھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کوالیفائیڈ لوگ ملیں گے آپ کو, بہت آپ کو انجینئرز ملیں گے, آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے, آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ملیں گے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود آپ ان میں جہالت کا عنصر دیکھیں گے, آپ ان میں بے عقلی کا عنصر دیکھیں گے. یہ کون سی جہالت ہے؟ یہ وہ جہالت ہے کہ جو علم کے ساتھ بھی آپ کو نظر آتی ہے, جو نالج کے ساتھ بھی آپ کو نظر آتی ہے, جو ڈگریوں کے ساتھ بھی آپ کو نظر آتی ہے. اور یہ وہ جہالت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تکبر میں متکبر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان مغرور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان متعصب ہوتا ہے, وہ تعصب کا شکار ہوتا ہے, وہ دوسروں کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کرتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پریجوڈس ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ کسی کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے یا وہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے, تو یہ بھی وہی جہالت ہے کہ جو علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے, آیت ہے, فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ, کہ ان کفار کے دلوں میں حمیت پائی جاتی ہے اور جاہلیت کی حمیت پائی جاتی ہے. یہ جاہلیت کی حمیت سے کیا مراد ہے؟ اس جاہلیت کی حمیت سے مراد یہ ہے کہ عربی میں اس لفظ کو وہاں بولا جاتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ آگ نکلتی ہے تو اس آگ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس کو حمیت کہتے ہیں, یا اس سورج سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے اس کو حمیت کہتے ہیں. یعنی جب انسان حد سے زیادہ تیش میں آ جاتا ہے, حد سے زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, اس حد تک غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کی عقل و فکر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی وہ جہالت ہے کہ جو عقل کے مقابلے میں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے سمجھنا ہمارے کہ ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ جس کو illiteracy میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اور وہ اگر فرض کریں ایک شخص کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر نہیں ہوں, تو آپ تو اس کی مذمت نہیں کریں گے. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ متکبر بھی ہے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, اس کے اندر توازو نہیں ہے, اس کے اندر انکساری نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی انسلٹ کرتا ہے, وہ دوسروں کے لیے ڈسریسپیکٹ فل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنی میں جاہل ہے. اور یہ وہ جہالت ہے کہ جس کو ہم عرب جاہلیت بھی کہتے تھے. یعنی عرب معاشرے کو جو عرب جاہلی معاشرہ کہا جاتا تھا وہ جہالت نہیں تھی کہ جو علم کے مقابلے پر ہو, وہ جہالت نہیں تھی جو اسکول نہ جانے کی وجہ سے ہو, کالج اور یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ سے ہو, یہ وہ جہالت تھی کہ جو عقل کے مقابلے پر تھی. یہ وہ عقل ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں جو واقعاً علم رکھتے ہیں, جو علم نہیں رکھتے, جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا, جنہوں نے کبھی کالج نہیں دیکھا, جنہوں نے جو ان پڑھ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان میں عقل و دانائی پائی جاتی ہے, اس میں حکمت اور بصیرت کا عنصر ان کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام رضا علیہ السلام توجہ دلانا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے اس عظیم انقلاب کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام جب تشریف لائیں گے کہ جو منتقم عالم بشریت بھی ہوں گے, جو طبیب عالم بشریت بھی ہوں گے, وہ آ کر ہماری عقل کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, ہمارے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, تو جب تک ہمیں ان فنڈامنٹل پرنسپلز کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہمیں علم کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہمیں جہالت کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہمیں عقل کی ماہیت کا پتہ نہیں ہوگا, جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے انسان اپنے عقل و فکر اور غور و فکر جو ہے اس کی صلاحیت کو بڑھائے تاکہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں کہ جو اس میں نقص رہ گیا ہے, جو اس میں کمی رہ گئی ہے, وہ کمی ہماری پوری ہو سکے. لہذا میں یہاں یہ بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری اسلامی سوسائٹی کے اندر, ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر, اور جہاں تک میرا تجربہ ہے بہت سے دینی مدارس کے اندر, اب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا, بلکہ جنرل مدارس کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی عقل اور فکر کو ان سے چھین لیا جائے, ان سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جائے. جب ان کے پاس, جب انہیں فلسفہ پڑھنے نہیں دیا جائے گا, جب انہیں فلسفی سے دور رکھا جائے گا, جب ان کو سائیکالوجی سے دور رکھا جائے گا, جب ان کو سوسیولوجی سے دور رکھا جائے گا, جب ان کو جدید علوم سے دور رکھا جائے گا, تو پھر ان کو اپنے سے اندھی تقلید کروانا آسان ہو جائے گا, تب ان کو اپنے سے وابستہ کرنا آسان ہو جائے گا, تب ان کو برین واش کرنا آسان ہو جائے گا. لہذا ہماری مجالس میں بھی ایسی مجالس بھی کثرت سے آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں ہمیں بیدار کرنے کی بجائے ہمیں سلایا جاتا ہے, ہمیں ایک میٹھی نیند کی طرف لے جایا جاتا ہے تاکہ ہم میں عقل و فکر کی جو صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ نہ سکے. اس لیے کہ اگر عقل بڑھ گئی, اگر غور و فکر کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی, تو پھر ہم ایویلویٹ کرنا شروع کر دیں گے, پھر ہم تحلیل و تجزیہ کرنا شروع کر دیں گے, پھر ہم جو تقاریر اور جو مجالس ہم سنیں گے ان مجالس کو ہم صحیح اور غلط پر پرکھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور جب ہم یہ صلاحیت پیدا کر لیں گے تو بہت سے جو سپیکرز ہیں پھر ان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. لہذا بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو غور کرنے ہی نہ دیا جائے, ان کو نئے موضوعات سے آشنا نہ کیا جائے, ان کو جدید جو مختلف جو پہلو ہیں علم و دانش کے, معارف اہل بیت کے, ان کو زیادہ تر بیان نہ کیا جائے, اور ان کو مخصوص ٹاپکس کے اندر محدود رکھا جائے تاکہ جب بھی ان کے سامنے کوئی نئی بات کی جائے, کوئی گہری بات کی جائے, کوئی عقل اور منطق کی بات کی جائے, تو ان کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ اس پر غور کر سکیں, لہٰذا وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کا وجود, آپ کے وجود کا فلسفہ, آپ کا ظہور, وہ اسی لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ظہور کی وجہ سے بہتر ذمہ دار طور اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکتے ہیں بنسبت دوسرے افراد کے, تو آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور روایات میں ہے کہ وہ ہمارے اخلاق کو مکمل کریں گے, تو یہ چیز ہمیں ایک انکریج کرتی ہے, ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. یہ دین اور مذہب کی جہاں اس کی جو ضرورت ہے, اس کی احتیاج کیوں ہے, مذہب کی انسان کو کیوں ضرورت ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر بات کروں گا. لیکن مذہب, دین اور قرآن, آسمانی کتابیں, ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کو موٹیویٹ کر سکیں. بہت سی چیزیں ہماری عقل اس تک پہنچ جاتی ہے, بہت سی چیزیں ہماری روح, ہمارا قلب وہاں تک پہنچ جاتا ہے, لیکن جب قرآن ہمیں اس پر تاکید کرتا ہے تو اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے, اس سے ہمیں تحرک ملتا ہے, اس سے ہمیں جذبہ ملتا ہے. اور اگر وہی چیز جو قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اپنے عقل کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائیں تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. عمل کرنے کے لیے قرآن و سنت کا کردار بہت اہم ہے. تو یہی بات میں نے گزشتہ مجلس میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو ہم صرف ظہور کی حد تک نہ دیکھیں کہ ایک وقت آئے گا اور آپ ظہور کریں گے, بلکہ ہم اس نئے کانٹیکسٹ پر بھی غور کریں کہ امام کے ظہور کے عقیدے کے میری ذات پر جو آثار ہوں گے, میری ذات پر جو اثرات ہوں گے, اس کا جو اثر مجھ پر ہوگا وہ دوسروں پر نہیں ہو سکتا. ان کے پاس وہ سورس آف اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے, میرے پاس وہ قوت اور طاقت کا سرچشمہ موجود ہے. میرے پاس امام زمانہ جیسی ہستی موجود ہے, میرے سامنے ایک نظام موجود ہے, اس نظام کے تحت میں اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی بہتر پوزیشن میں ہوں, بہتر مومن بنانے کی پوزیشن میں ہوں بنسبت کسی دوسرے مسلمان کے. تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سامنے رکھنا جب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اب میں آج کی مجلس میں ان عقل کے پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق ہماری پرفیکشن سے ہے, جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے, جس کا تعلق ہماری پیوریفیکیشن سے ہے. ایک وہ عقل ہے کہ جس کا تعلق تھیوریٹیکل ہے, جو لوجک پڑھنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم چیزوں کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں, جس میں ہم ڈیپتھ میں جا کر ہم چیزوں کے پیچھے جو حکمت اور فلسفہ ہے اس کو تلاش کرتے ہیں, اس کو عقل نظری کہتے ہیں, اس کو تھیوریٹیکل عقل کہتے ہیں. لیکن آج میں عقل نظری پر بات نہیں کرنا چاہتا, میں تھیوریٹیکل عقل پر بات نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں اس عقل پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق ہماری موٹیویشن سے ہے, جس کا تعلق ہمارے ارادے سے ہے, جس کا تعلق ہماری کمٹمنٹ سے ہے, جس کا تعلق ہمارے عزم سے ہے, جس کا تعلق ہمارے پریکٹیکل آسپیکٹ سے ہے, جس کا تعلق اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے جس موٹیویشن کی ضرورت ہے, جس انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, اس سے ہے. تو دو قسم کی عقل ہے, ایک عقل نظری ہے کہ جس کا تعلق تجزیہ اور تحلیل سے ہے, اور ایک عقل جو ہے وہ عقل وہ ہے جس کو پریکٹیکل انٹلیکٹ کہتے ہیں, جس کو پریکٹیکل عقل کہتے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس کا تعلق قوت ارادی سے ہے. آپ دیکھیں, آپ کو کتنا ہی کسی چیز کے بارے میں علم ہو, آپ کو جتنا مرضی علم حاصل ہو کہ سگریٹ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, لیکن آپ پھر بھی سگریٹ پیئیں گے. آپ کو ہزاروں چیزیں دنیا میں معلوم ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے. لہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے علم کی کمزوری نہیں ہے, ہمارے عقل نظری کی کمزوری نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارے اندر کمزور ہے. اور وہ پہلو کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر موٹیویشن کی کمی ہے, ہمارے اندر عزم و ارادے کی کمی ہے, ہمارے اندر عشق اور محبت کی کمی ہے. تو وہ پہلو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ارادے سے ہے, اخلاص سے ہے, کمٹمنٹ سے ہے, ڈیووشن سے ہے. یہ وہ پہلو عقل کا ہے. ہم اس پر کیسے ورک کر سکتے ہیں, ہم اس پر کیسے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز جو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک وہ جہالت ہے کہ جب تک ہم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر رکھ کر نہ دیکھیں تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ عقل کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو عقل کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جہالت کو سمجھنا پڑے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا, اگر تم اشیاء کو پہچاننا چاہتے ہو, اگر تم چیزوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کی ضد سے پہچانو. جب تم ان کی ضد کو دیکھو گے, جب تم ان کے مد مقابل کو دیکھو گے, جب تم اس کی معرفت حاصل کرو گے تو تمہیں وہ چیز سمجھ آ جائے گی. اگر تم عدل کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم عدل کو سمجھنے کے لیے تم ظلم کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کرو, تم جو ہو ظلم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب تمہیں ظلم کی حقیقت سمجھ آ جائے گی تو پھر تمہیں عدل کی حقیقت سمجھ آ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے اس بات کی مکمل اجازت دے رکھی تھی کہ لوگ نماز پڑھیں, لوگ روزہ رکھیں, لوگ حج کریں, لوگ زکات دیں, لوگ احکام اسلامی کی پابندی کریں. اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن انہوں نے لوگوں کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ ظلم کی ماہیت کو سمجھ سکیں, وہ طاغوت کی ماہیت کو سمجھ سکیں. اس لیے کہ جب انہیں ظلم کی ماہیت سمجھ آ گئی تو پھر انہیں جو عدل کی مجسم تصویر ہے وہ اس کو بھی سمجھ جائیں گے, وہ امام حسین کی حقانیت کو سمجھ جائیں گے, وہ امام علی کی حقانیت کو سمجھ جائیں گے, ان کو پھر معرفت حاصل ہو جائے گی. لہٰذا لوگوں کو یہ سمجھنے ہی نہ دو کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے معارف سے دور ہیں, جو لوگ اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں, جو لوگ اہل بیت کے درس سے دور ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ احتیاج پیدا نہیں ہوتی, وہ نیڈ پیدا نہیں ہوتی, وہ اس کمی کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ جس کمی کو اہل بیت پورا کر سکتے ہیں, وہ اس نقص کو فیل نہیں کرتے کہ جس کو اہل بیت کی تعلیمات دور کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. ضرورت وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں پہلے آپ میں کمی محسوس ہو. جب آپ کسی چیز کی کمی کا احساس کرتے ہیں تو تب آپ کو ضرورت کا احساس ہوتا ہے. جب مجھے کمی میرے اندر کوئی نہیں ہے تو مجھے قرآن کی کیا ضرورت ہے, مجھے نہج البلاغہ کی کیا ضرورت ہے, مجھے صحیفہ سجادیہ کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے جہالت کو ہم سمجھیں. تو جہالت کو سمجھنے کے لیے جہالت کا ایک رخ یہ ہے کہ جہالت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اخلاق سے کس طریقے سے ہے. یعنی اخلاقی جہالت اگر ہم اس کا نام لیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ ہماری جہالت اخلاق کے حوالے سے, ایک تو ہماری جہالت وہ ہے کہ ہم علمی لحاظ سے کسی چیز کو نہیں جانتے, ایک کا تعلق ہمارے تزکیہ نفس سے ہے, ایک کا تعلق ہمارے پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے ہے. تو یہ کہاں پر جہالت ہوتی ہے؟ اب دیکھیں میں ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جا رہا, بالکل فہرست وار میں اپنی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک جہالت وہ ہے کہ جب انسان کو یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر استعداد کیا ہے, اس کے اندر صلاحیت کیا ہے, اس کے اندر پوٹینشل کیا ہے. کیا انسان کی تمام تر صلاحیت یہی ہے کہ وہ اسی دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارے, اسی دنیا سے وابستہ ہو اور عالم آخرت کی طرف جانے کے لیے جس طاقت پوٹینشل کی ضرورت ہے اس کی طرف انسان متوجہ نہ ہو؟ انسان اور حیوانات جو ہے اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوانات اپنے آپ کو اسی مادی وجود اور مادی دنیا تک محدود سمجھتے ہیں, ان کے اندر اس سے زیادہ استعداد نہیں ہے. لیکن انسان میں استعداد ہے, وہ ملکوت تک جا سکتا ہے, وہ عالم ملکوت تک جا سکتا ہے. اور استعداد یہ بھی ہے کہ انسان اسفل سافلین ہو سکتا ہے, جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو ایک جہالت یہ ہے کہ مجھے اپنی صلاحیت کا نہیں پتا, مجھے یہی نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا نہیں کر سکتا. اور جب مجھے یہی نہیں پتا تو میں ترقی کیسے کروں گا, मैं रूहानी लिहाज से अपने आप को डेवलप कैसे करूंगा, मैं रूहानी लिहाज से अपने आप को प्योरीफाई कैसे करूंगा, जब मुझे यही नहीं पता कि मास्टर्स लेवल मौजूद है तो मैं बैचुलर के बाद मास्टर कैसे करूंगा, जब मुझे यही नहीं पता कि पीएचडी लेवल मौजूद है तो मैं पीएचडी की तरफ जाऊंगा कैसे। तो इन तमाम चीजों का ताल्लुक जो है वो आपकी इस्तेदाद से है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी, एक और मकाम पर हमारी जहालत है, वो कौन सी जहालत है? वो ये है कि हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, इन मुश्किलात और मुसीबतों के पीछे एक फलसफा मौजूद है, एक अलाही आजमाइश मौजूद है। ये मसाइब से निमटने वाले दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं कि जो मसाइब के मुकाबले पर कोलैप्स कर जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं, जब उनको मुश्किल आती है, जब क्लैमिटीज उनकी जिंदगी में आती हैं, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो शिकायत करना शुरू करते हैं, वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, और वो अल्लाह से शिकायत करते हैं और गिला शिकवा करते हैं, और वो कोलैप्स हो जाते हैं इन मसाइब के सामने। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिसमें अंबिया हैं, जिसमें आइम्मा हैं, जिसमें औलिया हैं, जिसमें मोमिनीन हैं, जिसमें साहिबान बसीरत लोग हैं। जब वो मुश्किलात से गुजरते हैं, जब वो मसाइब से गुजरते हैं, तो इसके बाद वो उन मसाइब से उठना सीखते हैं, बेदार होना सीखते हैं, अपने आप को मुकम्मल करना सीखते हैं, अपनी इस्तेदाद को उजागर करना सीखते हैं, अपनी पोटेंशियल्स को मैनिफेस्ट करना सीखते हैं। और यही वजह है कि जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन मसाइब का तस्करा करती हैं जो करबला से कूफा और कूफे से शाम तक जिनका आपने सामना किया, जब इब्ने ज़ियाद ने सैयदा ज़ैनब से ये कहा कि तूने अपने भाई के सिलसिले में फेले खुदा को कैसा पाया, तो ज़ैनब का जवाब ये है कि मा राई तो इल्ला जमीला, मैंने सिवाय हुस्न जमाल के कुछ नहीं देखा। इसलिए कि हजरत ज़ैनब की निगाह जो है वो रज़ाए इलाही के ऊपर है, हजरत ज़ैनब की निगाह जो है अपनी शरई जिम्मेदारी पर है, हजरत ज़ैनब की निगाह जो है वो खून हुसैन के करबला में गिरने के बाद इंसानियत के गोशे गोशे तक मकसद हुसैनियत के पहुंचने के ऊपर है। लिहाजा हजरत ज़ैनब उस तारीख रुख को नहीं देख रही, उस जालिमाना रुख को नहीं देख रही, बल्कि उस नूरानी रुख को देख रही हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हजरत ज़ैनब ये कह रही हैं। तो आपने किसी मकाम पर इतने मसाइब और मुश्किलात के बावजूद आपने कहीं शिकायत नहीं की, आपने कहीं गिला नहीं किया, आपने कहीं आप इस लिहाज से इम्पेशेंट नजर नहीं आई। तो ये हमारे पास दूसरा नुक्ता कि जो जहालत के हवाले से मैं अर्ज करना चाहता था। और तीसरा, हमारी जहालत अपने अंदर पाए जाने वाले नक्स और नकाइस के, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमें इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, जब हमें यही नहीं पता कि हमारी डेफिशिएंसीज क्या हैं, तो ये भी मार्फत हासिल होना जरूरी है। और इसके लिए मार्फत नफ्स का जरूरी है, इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना जरूरी है। जब तक मार्फत नफ्स नहीं होगी, जब तक खुद शनासी नहीं होगी, जब तक अपनी रूह और अपने कल्ब और अपनी मानवी पोजिशन की मेरे अंदर फहमो इदराक नहीं होगा, उस वक्त तक मैं किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूं, अपनी इस्लाह कर सकता हूं। और फिर आगे चलते हैं कि एक और जहालत ये है कि इंसान जब अपनी तारीफ करना शुरू करता है, इंसान अपनी तारीफ को पसंद करता है, इंसान खुद परस्ती का शिकार हो जाता है, तो उसके नतीजे में वो अपने ऐबों को देखने की बजाय वो दूसरों में ऐब तलाश करता है, दूसरों की खामियां ढूंढता है, ब्लेम गेम खेलता है, दूसरों को अक्यूज करता है और अपनी खामियों को नहीं देखता, अपनी बड़ी से बड़ी गलती को नजरअंदाज कर देता है और दूसरे की छोटी से छोटी गलती को हाईलाइट करता है। ये भी जहालत की एक किस्म है। और फिर जहालत की एक और किस्म ये है कि इस दुनिया को सब कुछ समझ लेना, जिस दुनिया को कुरान ने कहा है मताए कलील, ये दुनिया मताए कलील है। मता किसको कहते हैं? मता उसको कहते हैं कि जो चीज दूर से आपको अच्छी लगे, लेकिन जब आप उसके करीब आते हैं, जब आपको उसकी मार्फत हासिल होती है, जब आपको उसकी बसीरत हासिल होती है, तब आपको पता चलता है कि ये चीज वर्थलेस है। तो एक और जहालत ये है कि जिसको कुरान ने मताए कलील कहा है اور جس کو قرآن نے جنت اور جس کو کہا ہے کہ ارض و سماوات جو ہے وہ زمین اور آسمانوں کی وسطوں جتنی وہ جگہ ہے تو اس کو انسان فراموش کر دے. تو یہ وہ عقل ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ اخلاق سے اور ہماری جہالت سے ہے. پھر جب ہم ایک اور نقطے کی طرف میں لانا چاہتا ہوں, ایک جہالت وہ ہے کہ جس کو جہالت عملی کہتے ہیں, یعنی ایک جہالت وہ ہے جو کسی چیز کا نہ جاننا, کسی چیز کا لوجک کا نہ سمجھ آنا, یہ بھی ایک جہالت ہے. لیکن ایک اور عجیب جہالت ہے کہ جس کو پریکٹیکل جہالت کہا جاتا ہے, جس کو عملی جہالت کہا جاتا ہے. عملی جہالت میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا, اپنی نالج پر عمل نہ کرنا. ہمارا عقیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس عقیدے پر عمل نہ کرنا, اس کو کہتے ہیں عملی جہالت. یعنی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے علم پر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم عطا کرتا ہے کہ جو اس کے پاس پہلے موجود نہیں ہوتا. تو اپنے علم پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. یہ ہے اس حدیث کے اندر عجیب ڈیپتھ اور اس کے اندر گہرائی پائی جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری جہالت عملی یہ ہے کہ مجھے دلچسپی نہیں ہے استدلال سے, مجھے دلچسپی نہیں ہے لاجک سے, مجھے دلچسپی نہیں ہے آرگومنٹ سے, مجھے دلچسپی نہیں ہے منطق سے. اس لیے جب میرے اندر یہ دلچسپی نہیں ہے کہ میں کسی سے دلیل مانگوں, میں کسی سے استدلال کی بات کروں, جب میرے اندر یہ محبت اور دلچسپی نہیں ہے تو پھر میرے اندر ایک اور چیز پیدا ہوگی کہ جس کو جاہلانہ رویہ اور جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. یعنی انسان اس اندھی تقلید کرنے میں اور جذباتی وابستگی جو ہماری بعض افراد کے ساتھ ہو جاتی ہے اور پھر ہم ان کو بت بنا لیتے ہیں, ہم ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں, اس کے مقابلے میں کسی اور کو اہمیت نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو حق کے معیار کو اپنے جذبات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں, اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھتے, اپنی منطق کی بنیاد پر نہیں پرکھتے. اور پھر جو ہے ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ انسان ہمارے آٹھویں امام ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل, ابھی تک میں نے آپ سے جہالت کی بات کی کہ ایک وہ جہالت جس کا تعلق اخلاق سے ہے, ایک وہ جہالت جس کا تعلق عمل سے ہے, ایک وہ جہالت جس کا تعلق علم سے ہے, اور اب میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وہ عقل جس کا تعلق اخلاق سے ہے, وہ جہالت جس کا تعلق اخلاق سے ہے, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ہمیں اپنی استعداد کا نہیں پتا, ہمیں اپنے عیب اور نقص کا نہیں پتا. لیکن امام رضا علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جاہل شخص وہ ہے, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر عقل ہے تو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر مورل انٹلیکٹ موجود ہے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ عقل اخلاقی آپ کے اندر موجود ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کو بیجا غصہ آ رہا ہے, کسی جگہ پر آپ کی پاور آف اینگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ کی شہوت آپ پر مسلط ہے, اس کی مطلب ہے کہ آپ کے ڈیزائرز آپ کے اوپر مسلط ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ لوگ آپ کسی کو آپ جب آپ سے لوگ ملتے ہیں, آپ کے دوست آپ سے ملتے ہیں, آپ احباب آپ سے ملتے ہیں, دوسرے افراد آپ کی زندگی میں جن سے آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے, جو آپ کو جانتے ہیں, جب آپ ان سے ملتے ہیں, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں, وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ اس ایکسپیکٹیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیا وہ آپ سے خیر کی آرزو رکھتے ہیں, کیا وہ آپ کو اپنا ویل وشر سمجھتے ہیں, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمیں فائدہ پہنچائے گا, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا, کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یا अगर वो समझते हैं कि ये शख्स शर का बाइस बनेगा, नुकसान का बाइस बनेगा, हमें इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा, हमें अपने आप को सेव करना पड़ेगा, हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम कहते हैं कि यही वो जगह है जहां आप अपनी अकल को समझ सकते हैं अगर आप दूसरों के लिए खैर का बाइस हैं। आज इंसानी माशरे में, हमारी कम्युनिटीज में, हर लेवल पर ये मुश्किल और ये प्रॉब्लम हमारे अंदर पाई जाती है कि अगर हम इस पर गौर करना शुरू कर दें कि हम हमेशा लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमें अच्छा इंसान समझें, लोग हमें खैर का बाइस समझें, लोग हमें शर का बाइस ना समझें, लोग हमें अपने नुकसान का बाइस ना समझें, जब हम उनसे मिलें तो लोग अपने आप को जो है वो सेव करने की और बचाने की कोशिश ना करें, तो इसका मतलब यह है कि हमारे आठवें इमाम ये फरमाते हैं, यहां आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अकल मौजूद है। फिर इमाम फरमाते हैं एक और पैमाना मैं तुम्हें देख के जा रहा हूं, वो पैमाना ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं, जिंदगी में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, इमाम कहते हैं कि तुम अपने आप को इवेलुएट करो, तुम देखो कि आया तुम जो हो बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी हार मान जाते हो, बहुत जल्दी ये समझते हो कि मैं इस काम को अकम्प्लिश नहीं कर सकता, मैं इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकता, इस काम को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर दूं, दूसरे काम को छोड़कर चौथा काम शुरू कर दूं। ये जो हमारे अंदर ये भी आदत पाई जाती है कि हम किसी काम को मुकम्मल तौर पर करने की बजाय एक काम की जगह दूसरे पर जंप लगाते हैं, दूसरे की जगह तीसरे की। इमाम कहते हैं कि आपको कोशिश करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए, जिस काम को आपने शुरू किया है उसको पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं, इसलिए न छोड़ें कि आप उसको हार मान रहे हैं, इसलिए न छोड़ें कि आप में पोटेंशियल नहीं है, आप इसलिए छोड़ें कि हो सकता है कि आप उस मसलहत को समझते हो कि मैं किसी दूसरे काम को शुरू करूं, इस काम को हो सकता है मैं शुरू करूं और इसको मैं पाए तकमील तक ना पहुंचा सकूं। इसी तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आप अपनी अकल को पहचानना चाहते हैं तो आप ये देखें कि क्या जो अपना काम है, देखें जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप इसको बहुत बड़ा देखते हैं, आप देखते हैं कि इससे बड़ा कोई मैंने मारका, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, और अगर दूसरा वही काम करता है तो आप उसको छोटा समझते हैं, आप उसको हकीर समझते हैं। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आपके अंदर अकल नहीं है, वो अकल जिसका ताल्लुक अखलाक से है। हो सकता है आप आलिम हो सकता है आप PhD हो सकता है आप हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन आप में अकल नहीं है। इसलिए अकल नहीं है कि अपने काम को, कार्य खैर को आप ज्यादा समझते हैं, बड़ा समझते हैं, अजीम समझते हैं, बाअजमत समझते हैं, उसी काम को अगर दूसरा अंजाम देता है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको छुपाते हैं, दूसरे का क्रेडिट खुद लेते हैं और उसको हकीर समझते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो है वो अकल नहीं है। इसी तरह इमाम ये कहते हैं इल्म हासिल करना सबका फर्ज है, लेकिन इल्म हासिल करते करते ना थकना। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप में इल्म हासिल करने का जज्बा खत्म हो गया है, आप नॉलेज हासिल, अब देखिए हमारे माशरे में मुझे हैरत होती है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं इल्म हासिल नहीं करना चाहता, इस सब की कल भी मैंने बात की थी कि लर्निंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपनी जिंदगी में इस पर गौर करें कि हम लर्न करना सीखें, हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि हम चीजों को सीखें। लेकिन मैं ये देखता हूं खुद हमारी कम्युनिटीज में इल्म हासिल नहीं करना चाहते आप ना करें, नॉलेज हासिल नहीं करना चाहते आप ना करें, लेकिन अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग इल्म के दुश्मन भी होते हैं, सिर्फ इल्म से नफरत भी करते हैं, यानी इल्म नाम की किसी चीज को देखना नहीं चाहते, अखलाक नाम की किसी चीज को देखना नहीं चाहते। यही वो चीज है कि हमारे इमाम उसकी तरफ इशारा करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगी में इन उमूर पर तवज्जो करें और अकली लिहाज से वो अकल कि जिसका ताल्लुक हमारे अखलाक से है, वो अकल कि जिसका ताल्लुक हमारे इल्म से है, वो अकल जिसका ताल्लुक हमारे अमल से है, हम अपनी जिंदगी में उस अकल को परवान चढ़ा सकें, ताकि हम इस काबिल हो सकें कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और अपना दस्ते शफकत اس انسانیت کے سر پر رکھیں تو ہم ان افراد میں سے ہوں کہ جن کی عقل مکمل ہو سکے اور جن کا اخلاق مکمل ہو سکے۔ بس عزیزان محترم، ہم جب کربلا کے میدان میں آتے ہیں تو کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے فلسفے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، اور قدم قدم پر ہر قربانی میں ہمیں یہی چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی میسج کربلا کے میدان میں ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی عقل کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ جس کا تعلق جو ہے ہمارے عمل سے ہے، ہماری موٹیویشن سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرزدق نے کیا کہا امام حسین علیہ السلام کو کہ قلوبہم معاک و سیوفہم علیک، کہ ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ تو یہ خوف جب انسان پر طاری ہوتا ہے، جب انسان عمل کے میدان میں، جب انسان راہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو کربلا کی پوری اس قربانیوں کے اندر ہمارے پاس یہ بہترین نمونہ مثالیں موجود ہیں کہ جس سے ہم آج یہی درس لے سکتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں دو قسم کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے خود آگے بڑھ کر قربانی دی، خود آگے بڑھ کر جنہوں نے قربانی پیش کی اور جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو اپنے مولا پر قربان کر دیا۔ اور اسی طرح ہمیں وہ افراد نظر آتے ہیں جو خود کسی وجہ سے کربلا میں نہیں ہو سکتے تھے، کربلا نہیں جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی قربانیوں کو ہمراہ کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے مولا پر قربان کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں بھیجا۔ حضرت ام البنین اگر وہ کربلا میں موجود نہیں تھی تو اپنے چار بچوں کی قربانی انہوں نے دی، اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں مجھے شرمندہ مت کرنا، اگر تمہارے مولا پر کبھی برا وقت آئے تو تم اپنے آپ کو ان پر قربان کر دینا۔ پھر اسی طرح حسن مجتبیٰ کو یہ معلوم تھا کہ وہ کربلا میں نہیں ہوں گے، اپنے بیٹے قاسم کو وصیت کی کہ جب کبھی تمہیں اپنے چچا مشکلات میں ہوں، اپنے آپ کو ان پر قربان کر دینا۔ اور اسی طرح آج ہم ذکر کرتے ہیں ان بچوں کا کہ عبداللہ بن جعفر کہ جس وقت یہ قافلہ مدینہ سے چلتا ہے، اپنے بچوں کو لے جا کر امام حسین کے پاس کہا، مولا میں خود تو نہیں جا سکتا بیماری کی وجہ سے، لیکن میں ان بچوں کو بھیج رہا ہوں، جب کبھی آپ پر کوئی برا وقت آئے گا تو یہ بچے میری طرف سے آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ بس عزاداروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر وقت گزرتا گیا، آخر میں وہ شب آئی کہ جس کو شب عاشور کہتے ہیں، جس کو ایسی شب کہتے ہیں کہ جس سے اگلے دن صبح قربانیوں کا دن ہے اور صلح کے راستے سارے کے سارے مسدود ہو چکے ہیں۔ جب حضرت امام حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں شب عاشور پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب اپنے بھیا سے پوچھتی ہیں کہ بھیا، گفتگو کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس یہ سننا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ زینب، کل جو ہے وہ جنگ ہوگی اور صلح کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ زینب، کل کا عاشور کا سورج جب طلوع ہو غروب ہوگا تو ہمارے سورج خاک و خون میں غلطا ہو جائیں گے۔ زینب، کل جو ہے وہ قربانیوں کا دن ہے۔ بس یہ بات سننی تھی، تمام بیبیاں اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور کل کے لیے، جہاد کے لیے ان کو تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح شہزادی زینب نے اپنے بچوں اون و محمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں، تمہیں یاد تو ہے کہ تمہارے دادا جعفر تیار ہیں، تمہیں یہ معلوم ہے کہ حیدر کرار تمہارے نانا ہیں، تم نے اپنے نانا کی جنگ کو بھی دیکھا ہے، تمہیں اپنے دادا کی جہاد کا بھی تمہیں علم ہے، دیکھو کل مجھے شرمندہ نہ کرانا، جب میدان جنگ میں تم جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تلواروں کے خوف سے، تلواروں کی چمک سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ بس عزادارو، شاید یہی نصیحت تھی، یہی تلقین تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ عاشورہ کا دن آتا ہے، اب زینب تڑپ کر اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں، بچے اپنی اممہ سے، کہتے ہیں کہ اممہ جان ماموں اجازت نہیں دیتے ہمیں میدان جنگ میں جانے کے لیے، ہمیں جہاد کے لیے۔ ایک مرتبہ زینب اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں، اس انداز میں کھڑی ہوتی ہیں، اور حسین اپنی بہن زینب کے انداز کو سمجھتے تھے۔ کہا کہ کیسے آئی ہو بہن؟ کہا کہ بھیا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آج تک میں نے آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے آپ نے کبھی نہ نہیں کی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ بھیا آج زینب آپ سے ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے، آپ اس کو پورا کیجئے۔ میں چاہتی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ میدان جہاد میں جائیں اور اپنے آپ کو اپنے ماموں پر قربان کر دیں۔ بس عزادارو زینب کا یہ کہنا تھا، تو ایک مرتبہ اب حسین کے لیے رہا نہیں گیا، آسان نہیں تھا کہ بچوں کو اجازت دیتے۔ عزادارو اون محمد میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور میدان جنگ میں جس وقت جانے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب اپنے بچوں کو بلاتی ہے، اور زینب بچوں کو بلانے کے بعد یہ کہتی ہے کہ بچوں تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، عباس جیسا استاد ان بچوں کو تیار کرتا ہے، ان بچوں کو سجاتا ہے، ان بچوں کو گھوڑے پر بٹھاتا ہے، لیکن زینب کی نصیحت سننے والی ہے۔ زینب یہ کہتی ہیں کہ بچوں دیکھو تم میدان جنگ میں جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہیں لڑتے لڑتے اگر فرات کے کنارے پہنچ جاؤ تو پانی کی طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ تمہارا علی اصغر ابھی پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی بچے ابھی پیاسے ہیں۔ بس عزادارو یہ بچے میدان جنگ میں جاتے ہیں، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن کب تک لڑتے رہتے؟ ایک بچہ رجز پڑتا ہے کہ دین خدا لا وارث نہیں ہے، ہم جب تک زندہ ہیں دین خدا کی ہم حفاظت کریں گے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے تم نے میرے دادا کا جہاد دیکھا ہے، میں اسی کا پوتا ہوں۔ اور پھر اس طرح سے وہ وقت بھی آتا ہے جب تلواریں آہستہ آہستہ ان بچوں کو زخموں سے چور کر دیتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں یہ بچے گرتے ہیں، آواز آتی ہے ایک مرتبہ مولا مولا، ادھر حسین عباس کو دیکھتے ہیں، عباس میں دونوں بچوں کی لاشیں، میں خیمے میں نہیں لا سکتا، عباس سے مدد مانگی۔ ایک بچے کی لاش عباس لائے، دوسرے کی حسین لائے۔ ادھر فضا نے زینب سے کہا کہ زینب بی بی آپ کے بچے آ گئے ہیں، لیکن زینب نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ پھر یہ کہا آپ کے بچے، زینب نے کہا اے فضا میں نے واپس آنے کے لیے اپنے بچوں کو کب بھیجا تھا؟ بس یہ سننا تھا کہ فضا نے تڑپ کر کہا کہ زینب دیکھو تو صحیح تمہارے بچے کس عالم میں آئے ہیں۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورة المباركة الفاتحة